السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سپریم کورٹ نے پشاور اسکول پر حملے میں ملوث 2 افراد سمیت فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 4 مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی،
مسلم تنظیموں نے داعش سے رابطے کے الزام میں مسلمانوں کی گرفتاری پر احتجاج کیا. احمد بخاری نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو اٹھایا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق کے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فورسز نے رمادی شہر اور اس کے ارد گرد علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا ہے جس پر داعش کا کنٹرول تھا. یمنی فورسز اور القاعدہ کے درمیان یمن کے جنوبی شہر عدن میں منگل کے روز لڑائی ہوئی ہے جس سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے صدر باراک اوباما منگل کے روز 4 کھرب ڈالر سے زیادہ کے وفاقی اخراجات کے منصوبے کا اعلان کریں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صوبے پنجاب میں فوج کا ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس سے اس میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے. فوج کے شعبے تعلقات عامہ ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق یہ حادثہ گوجرانوالہ کے قریب پیش آیا. ہلاک ہونے والوں کے نام میجر اظہر اور تربیتی پائلٹ کیپٹن احمد بتائے گئے ہیں. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک انکوائری بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. پاکستان کی اعلی عدالت نے 4 مجرموں کی پھانسی کی سزا پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. ان میں سے 2 مجرموں کو آرمی پبلک اسکول کے حملے میں سہولت کار کے طور پر فوجی عدالت نے یہ سزا سنائی تھی. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائے موت پانے والے 4 مجرموں کی سزاؤں پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے. ان مجرموں میں تاج محمد اور علی رحمان نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہوئے دہشت گرد حملے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ محمد عمران سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی اور قاری زبیر نوشہرہ میں ایک مسجد پر حملے میں ملوث تھے. منگل کو عدالت عظمیٰ کے جج دوست محمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مجرمان کی طرف سے دائر درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سزاؤں پر عمل درآمد ملتوی کرنے کا حکم دیا. مجرموں کے وکلاء نے درخواستوں میں موقف اختیار کیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات کی سماعت کے لیے نہ تو انہیں اپنی مرضی کے وکیل سے استفادہ کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی سزاؤں پر فیصلے کا کوئی ریکارڈ فراہم کیا گیا. عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالت کے فیصلے پر حکم امتناع دیتے ہوئے اٹارنی جنرل اور فوج کے قانونی شعبے جیک برانچ کو نوٹسز جاری کیے. مقدمے کی آئندہ سماعت 16 فروری کو ہوگی. 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے میں 120 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ملک میں پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کرنے کے علاوہ آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں جن میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت شروع کی گئی. پاکستانی فوج کے مطابق آرمی پبلک اسکول حملے میں ملوث 9 دہشت گرد موقع پر مارے گئے تھے، جبکہ ان کے 12 سہولت کاروں اور معاونین کو گرفتار کیا گیا تھا. اسکول پر حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں کی طرف سے دی گئی سزائے موت کے بعد گزشتہ دسمبر تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے. منگل کو جن مجرموں کی سزاؤں پر حکم امتناع جاری کیا گیا، انہوں نے اس سے قبل اپنی سزاؤں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس نے انہیں مسترد کر دیا تھا. فوجی عدالتوں کے قیام پر انسانی حقوق اور وکلاء کی بڑی تنظیموں نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ملک میں متوازی نظام قانون کے مترادف ہے، جبکہ ان میں چلائے جانے والے مقدمات کی شفافیت پر بھی کئی سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں. تاہم فوج کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے دوران ملزمان کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور بعد میں مجرم اپنی سزا کے خلاف اپیل کا حق بھی رکھتا ہے. حکومت فوجی عدالتوں کے قیام کا یہ کہہ کر دفاع کرتی آئی ہے کہ ملک کو درپیش غیر معمولی حالات میں یہ فیصلہ ناگزیر تھا اور یہ عدالتیں صرف 2 سال کے عرصے کے لیے قائم کی گئی ہیں، جن میں صرف دہشت گردی سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوگی تاکہ ایسے مقدمات پر قانونی کارروائی جلد از جلد قانونی طریقے سے مکمل ہو سکے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں اب ایک مشکل دور میں داخل ہو رہا ہے. اسلام آباد سے ارشد سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک کے قبائلی علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے بعد فوجی آپریشن اب سب سے مشکل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ جنگ سے تباہ حال علاقوں کی تعمیر نو، بے گھر افراد کی واپسی اور وہاں لوگوں کی امنگوں کے مطابق کام کرنے والی انتظامیہ کا قیام فوجی آپریشن کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ یہ بات انہوں نے منگل کو پشاور میں خیبر پختونخوا اور فاٹا کی اسپیشل اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہی، جس میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشنز اور قبائلی علاقوں سے بے گھر ہونے والے افراد کی واپسی اور بحالی پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے فاٹا اور خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے گورنر، وزیر اعلی، پشاور کے کور کمانڈر اور فاٹا اور خیبر پختونخوا سے دیگر اعلی عہدیدار شریک تھے۔ قبائلی علاقوں میں لگ بھگ ایک دہائی سے جاری فوجی کارروائیوں میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں، جنہیں مرحلہ وار اپنے علاقوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ فاٹا سے رکن قومی اسمبلی سید غازی گلاب جمال نے کہا کہ بے گھر ہونے والے افراد میں سے بیشتر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بہت برے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد کی بحالی میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے گھروں کی تعمیر نو ہے۔
بے حد ضروری ہے کہ حکومت جو ہے ان لوگوں کے گھر بار جو تباہ ہوئے ہیں اور جو انفراسٹرکچر جو ان کا اپنا حکومتی انفراسٹرکچر ہے، وہ اسکول کی شکل ہے، ہسپتالوں کی شکل میں ہے، سڑکوں کی شکل میں ہے، واٹر سپلائی اسکیمس کی شکل میں ہے، تو وہ چیزوں کا انفراسٹرکچر بنانا دوبارہ بے حد ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں جی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو ضرب عزب یا خیبر ٹو یا وان یا جو کچھ بھی ہمارے فوجی بھائیوں نے جو کیے ہیں، تو یہ سارا کا سارا فضول ہو جائے گا جب تک یہ ڈیولپمنٹ ورک ان علاقوں کا بنیادی جو کام ہے، جو تباہی مچی ہے، وہ دوبارہ سرے سے نہ بنائے جائے۔
انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے علاقے اورکزئی ایجنسی میں 139 سکول تباہ ہوئے ہیں، مگر پچھلے دو سال کے دوران ان میں سے صرف 15-20 پر کام ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر علاقوں کا بنیادی ڈھانچہ بھی بری طرح متاثر ہوا، جسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں اسلامی تنظیموں نے دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف کارروائیوں کے نام پر نوجوان مسلمانوں کی گرفتاری پر احتجاج کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
چھ مسلم تنظیموں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، جمعیت اہل حدیث، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، آل انڈیا ملی کونسل اور ویلفیئر پارٹی نے داعش اور اس قسم کی دیگر انتہا پسند تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی اور بھارت میں داعش کے نام پر مسلمانوں کی گرفتاری پر شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے یہاں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ داعش سے رابطے کے شبہ میں مسلمانوں کی گرفتاری ایک سازش کے تحت کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ان میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور ان کو بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور ملک کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کارکنوں اور حکومت کے ذمہ داروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو دہشت گردی کے معاملات کا جائزہ لے اور جو پولیس افسران اپنی ترقی کے لیے مسلمانوں کی گرفتاری کے ملزم پائے جائیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔
تمام جتنے بھی آپ آئی ایس آئی ایس کے نام کے اوپر آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، ایک فوری طور کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائیے، اس مانیٹرنگ کمیٹی کو ان کے کیسز کو آپ ریفر کیجیے اور مانیٹرنگ کمیٹی اس بات کو دیکھے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے جو الزامات لگائے ہیں وہ الزامات کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اگر ان کے الزامات وہ مانیٹرنگ کمیٹی غلط صاحب پاتی ہے تو سیکورٹی ایجنسیز کے ان اہلکاروں کے خلاف جو اپنی ترقی اور پرموشن کے لیے یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکریٹری انجینئر محمد سلیم، جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا عبدالحمید نعمانی اور ویلفیئر پارٹی کے صدر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ بقول ان کے سیکورٹی ایجنسیاں بے قصور مسلمانوں کو پکڑتی ہیں اور اصل دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن پولیس اور ایجنسیاں عدالتوں میں اپنا الزام ثابت نہیں کر پاتی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں عدالتوں سے بری ہونے والے مسلمانوں کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 2% معاملات میں سزائیں ہوئی ہیں۔ उधर दूसरी तरफ जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मसला उठाया। मुलाकात के बाद नामानिगारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स फेसबुक पर किसी से राब्ता कायम करता है तो उसकी बुनियाद पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बरसों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इससे मुसलमानों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है।
एक नौजवान जिसका बड़ा कसूर नहीं है, वो सिर्फ फेसबुक पे गया और उसने कुछ बात की, उसको इस बुनियाद पर सालों सालों के लिए जेल में डाल दिया जाए, ये मसले का हल नहीं है। अगर कोई कसूरवार है तो कोई मुस्लिम लीडर, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मैं खुद इसके लिए नहीं कहेंगे।
ख्याल रहे कि हालिया दिनों में मुतअद्दिद मुस्लिम नौजवानों को दाइश से राब्ते के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। चंद रोज कबल एक मारूफ आलमे दीन मौलाना अब्दुल समी कासमी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर काफी एहतजाज हो रहा है। कुछ दिनों कबल मुत्तहदा अरब अमारात ने मुतअद्दिद मुसलमानों को दाइश से राब्ते के इल्जाम में भारत वापस किया था। दो रोज कबल अरब अमारात के वजीर मुमलकत बराए खारजा अनवर गरगाश ने एक भारतीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत दाइश के खतरे से महफूज नहीं है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने शहरियों को मुतनब्बे किया है कि बागी इस महीने के शुरू में दारुलहुकूमत काबुल के गैर मुल्की मेहमान खानों पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अमरीकी सफारतखाने ने मंगल के सुबह एक बयान में कहा कि ये इंतबाह उन इत्तलात पर मबनी है जो उसे मौसूल हुई हैं, लेकिन कहा कि उसे हमले के मंसूबे के तरीक़ाकार, वक्त, हदफ और जगह के बारे में इत्तलात नहीं मिली। नामालूम बागी काबुल शहर में नामालूम गैर मुल्की गेस्ट हाउसेस पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं जो मुमकिन तौर पर किला फतेहुल्लाह के इलाके पर किए जाएंगे। सफारतखाने ने अफगानिस्तान सफर के बारे में भी खबरदार किया है और कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरतहाल गैर मुस्तहकम और अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को खतरा बरकरार है। इराक का कहना है कि उसकी फोर्सेज ने रमादी शहर और उसके इर्द गिर्द इलाकों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है जिस पर दाइश का कंट्रोल था। फौज और वजारत दाखिला ने मंगल के रोज बताया कि इराकी फोर्सेज ने रमादी के मशरक में मुतअद्दिद इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और बगदाद को इस शहर से मिलाने वाली सड़क दोबारा खोल दी है। दाइश ने पिछले साल मई में रमादी पर कब्जा कर लिया था, जो हुकूमत और फौज के लिए एक बड़ा धचका था। हुकूमत ने दिसंबर में शहर के मुजाफात में फौजी कार्रवाइयां शुरू की थीं और जंगजुओं को मरकज से धकेल दिया था। यमनी फोर्सेज और अलकायदा के दरमियान यमन के जनूबी शहर अदन में मंगल के रोज लड़ाई हुई है, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं। ये लड़ाई मंसूरा जिले में हुई। हुकूमत, जिसे सऊदी क्यादत में इत्तेहाद की फजाई फोर्सेज की मदद हासिल है, अदन पर कब्जे को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है, जिसे पिछले साल उसने बागियों से वापस लिया था। यमन के दारुलहुकूमत सना और शिमाल के कुछ इलाकों पर अभी भी बागियों का कंट्रोल है। जनूबी जर्मनी में दो रेलगाड़ियों के तसादुम में कम से कम 9 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। रेल कंपनी मेरिडियन ने एक बयान में बताया कि म्यूनिख से जनूब मशरक में 60 किलोमीटर दूर कोलंबर मूर और बाद अबलिंग के दरमियान उसकी दो ट्रेनें टकरा गईं, जो कंपनी के लिए एक बड़ा धचका है। पुलिस का कहना है कि इस तसादुम में 50 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हालत में हैं। ट्रेनों की रफ्तार और हादसे की वजूहात के बारे में तफ्तीश जारी है। अमरीका के सदर बराक ओबामा मंगल के रोज 4 खरब डॉलर से ज्यादा के विफाकी अखराजात के मंसूबे या बजट तजावीज पेश करेंगे, जिसका आगाज आइंदा अक्टूबर से होगा। लेकिन रिपब्लिकन कंट्रोल वाली कांग्रेस पहले ही इशारा दे रही है कि वह सदर के नए इकदाम को नजरअंदाज करेगी, क्योंकि ये उनकी सदारती मुद्दत का आखिरी साल है। माली साल सन 2017 के ओबामा के बजट के बाकायदा तौर पर जारी होने से पहले व्हाइट हाउस ने हालिया दिनों में कहा है कि बजट तजावीज में दाइश के खिलाफ जंग के अखराजात, साफ तवानाई के लिए फंड, कैंसर से बचाव के लिए नए तहकीकी इकदाम और कम आमदनी वाले तलबा के लिए माली इमदाद शामिल हैं। अमरीका के सदारती प्राइमरी इंतखाबात के लिए वोटिंग शिमाल मशरकी रियासत न्यू हैम्पशायर के 3 छोटे कस्बों में आज मंगल की सुबह शुरू हुई। हमने इससे पहले अपने न्यूज शो में अपने नुमाइंदा ताबिंदा नईम से इस बारे में गुफ्तगू की, आइए आपको सुनवाते हैं। تابندہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو سامعین ہیں خاص طور پہ پاکستان میں, وہ چونکہ اس ووٹنگ کے طریقہ کار سے آشنا نہیں ہیں, تو تھوڑا سا اگر آپ ان کو مختصراً بتائیں کہ یہ ہے کیا, کس طرح کے یہ پرائمری انتخابات کیا ہیں اور یہ کس نہج پہ پہنچتے ہیں.
جی خالد صاحب, امریکہ کے اندر انتخاب صدر کے انتخاب کا طریقہ کار پارلیمانی ہمارے پارلیمانی سسٹم کی طرح سے نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہاں پر ہر ریاست اپنے اپنے طور پر سب سے پہلے تو جو امیدواری کی دوڑ میں جو لوگ
جو جماعتوں سے جماعتوں کی نامزدگی کے لیے ابھی تو
جی ہاں ابھی تک دونوں جماعتیں, امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی اپنے اپنے نامزد امیدواروں کی دوڑ کے بیچ میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کون سا امیدوار حتمی صدا کے امیدوار ہوگا. ابھی تک ریپبلکن پارٹی کی جو لائن آف کینڈیڈیٹس ہے وہ کافی طویل ہے, لیکن اس کے اندر سب سے نمایاں جو نام اس وقت نظر آ رہا ہے وہ بلینئر اور کاروباری شخصیت ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا نام ہے. اور اس کے بعد کچھ ریاستوں کے گورنر ہیں جو وہ کچھ سینیٹرز ہیں جو ان کے مقابلے پر ہیں, لیکن اس وقت یہ جو فہرست ہے ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کی جو کہ حتمی امیدواری کے لیے میدان میں ہیں وہ کافی طویل ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری جیتنے کے لیے اس وقت ہلری کلنٹن سابق وزیر خارجہ امریکہ کی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو بہت بڑے کمپیٹیٹر ہیں اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر وہ ہیں برنی سینڈرز, یہ ورمونٹ ریاست کے گورنر کے سینیٹر ہیں. اور بہت ان کا نیو ہیمپشر کے اندر خاص طور پر جو رائے عامہ کے جائزے آئے ہیں اس کے مطابق برنی سینڈرز اس وقت ہلری کلنٹن سے کافی سبقت نظر آ رہی ہے, گو کہ یہ سبقت پچھلے کچھ عرصے میں کم بھی ہوئی ہے کیونکہ پہلے وہ بہت آگے تھے ہلری کلنٹن سے, اب وہ اتنا آگے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں خواتین بہت زیادہ ہلری کلنٹن کو نہیں برنی سینڈرز کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ ہے سلسلہ. اور ریپبلکن پارٹی کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈونلڈ ٹرمپ سب سے آگے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں جن میں نمبر 2 کے اوپر جان کیسک ہیں جو کہ اوہایو کے گورنر ہیں ریاست اوہایو کے. اور نیو ہیمپشر کی جو پرائمری انتخاب ہوتا ہے یہ ہر ریاست اپنے اپنے طور کے اوپر ووٹرز اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں اس پارٹی جس پارٹی کے ساتھ ان کی وہ جس پارٹی کے حق میں وہ ہیں اس پارٹی کے کس امیدوار کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ہر ریاست اپنے طور پر ہر ریاست کے اندر ہر پارٹی کے ووٹر اپنا پسندیدہ امیدوار ایک طرح سے چنتے ہیں اور پھر ان سب کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, جس کے بعد وہ ریاست یہ بتاتی ہے کہ ہمارا امیدوار یا ہماری رائے کے مطابق یہ امیدوار ہوگا ہماری پارٹی کی طرف سے. تو پرائمری کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اور پھر یہ 50 ریاستوں کی پرائمریز اور کاکسز ہو جائیں گے تو پھر یہ فیصلہ یہ طے پائے گا کہ حتمی امیدوار صدارت امریکہ کی صدارت کا کون ہوگا.
ہاں اس سے پہلے آئیوا میں ہم نے دیکھا تھا کہ انتخابات ہوئے تھے, یہی پرائمری اور اب نیو ہیمپشائر میں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ تابندہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اور بہت اچھی طرح سے یہ ہمارے سامعین کو بتایا. اقوام متحدہ نے منگل کے روز متنبہ کیا ہے کہ اگر شام میں حکومت نواز فورسز حلب شہر کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو تقریباً 300,000 لوگوں کو ضروری اشیاء کی امداد منقطع ہو جائے گی. اقوام متحدہ نے حلب کی صورتحال پر اپنے جائزے میں کہا ہے کہ حلب پر کاروائیوں سے پہلے ہی باغیوں کے لیے شہر کے مشرقی حصے اور ترک سرحد پر باب الاسلام کے درمیان سپلائی کا راستہ کٹ چکا ہے اور شہر پر مزید فوجی پیش رفت سے 1,50,000 شہری حلب چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. عالمی ادارہ خوراک نے منگل کے روز بتایا کہ وہ فوری طور پر 21,000 افراد کو خوراک تقسیم کر رہا ہے جو حلب سے فرار ہو کر ترک سرحد کے جنوبی علاقے آزاز پہنچ گئے ہیں. گروپ کے شام کے لیے ڈائریکٹر جیکب کرن نے حلب میں صورتحال کو انتہائی تشویشناک اور نازک قرار دیا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کا ہوگ کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
پچھلے کئی دنوں سے ترکی کی شمالی سرحد کے قریب شدید سردی کے موسم میں ہزاروں شامی باشندے کیمپوں میں مقیم ہیں. ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے مناسب انتظامات بھی نہیں ہیں. شام نے دھمکی دی ہے کہ اگر ترکی اور سعودی عرب نے حزب مخالف گروپوں کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو وہ اپنی کارروائیوں کو مزید سخت کر دے گا. ایک شامی مہاجر کا کہنا ہے,
We ask our brother, President Erdogan, to open a humanitarian corridor. Look at the women and children here.
شام سے آئے ہوئے یہ مہاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی ترکی کے صدر طیب اردوان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم کو پناہ دیں. یہاں بچے اور خواتین شدید سردی میں بے آسرا پڑے ہوئے ہیں. شام میں انسانی حقوق کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ روس کی ادھادھند بمباری سے پیر کے روز کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے. زخمی ہونے والے کئی افراد کا ترکی کے ہسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے. ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد توغلو کہتے ہیں ترکی کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 30,000 شامی باشندوں نے ترکی کی سرحد کے قریب پناہ لے رکھی ہے. ہم ہمیشہ کی طرح اب بھی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اپنے شامی بھائیوں کا بہت خیال رکھ رہے ہیں. اپنے ملک سے بھاگنے والے شامی شہریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ لوگ ترکی کے علاوہ یورپ کا بھی رخ کر رہے ہیں. جرمنی کی چانسلر اینگلا مارکل نے اکتوبر سے لے کر اب تک 2 بار ترکی کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے لیڈروں سے مہاجرین کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا ہے. ان کا کہنا ہے
Wir sind aber jetzt doch in den letzten Tagen
We are not only shocked but also horrified by the human suffering.
جرمنی کی چانسلر کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ان لاکھوں افراد کی قسم پرسی پر بے حد رحم آ رہا ہے. یہ لوگ وہاں پر ہونے والی خونریزی اور خصوصاً روسی بمباری سے متاثر ہو کر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. دوسری طرف پیر کے روز ایک بین الاقوامی انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام میں ہزاروں قیدیوں کو قتل کیا جا رہا ہے یا پھر ان پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ وہ موت کے منہ پر پہنچ چکے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. علی ظفر اب جلوہ گر ہوں گے عالیہ بھٹ کے ساتھ. تفصیل جانیے فکر و فن میں.
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا. نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا.
راک سٹار علی ظفر کی پیشہ ورانہ مصروفیات لالی ووڈ سے بالی ووڈ تک پھیلی ہوئی ہیں. پاکستانی فلم انڈسٹری ہو یا بالی ووڈ، نوجوانوں کے پسندیدہ ایکٹر اور سنگر علی ظفر کی مانگ سرحد کی دونوں جانب یکساں ہے.
پلٹ میری جان، کچھ میری سن، کچھ اپنی سنا. پلٹ میری جان، تو میرا دن، تو میری صبح، میری خاموشیوں کی صدا، میرے عشق کی تو انتہا.
بھارتی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ فلم فیئر کے مطابق علی ظفر اپنی نئی فلم میں عالیہ بھٹ کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے. رنگ دے بسنتی سے شہرت پانے والے کنال کپور بھی فلم کا حصہ ہوں گے. سری دیوی کی کم بیک فلم انگلش ونگلش کی ڈائریکٹر گوری شندے کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم کا نام ابھی طے نہیں کیا گیا. گوری شندے البتہ آج کل خبروں میں ان ہیں کیونکہ ان کی ایک اور فلم میں شاہ رخ خان عالیہ بھٹ کے ہیرو ہوں گے. اس غیر معمولی اور غیر روایتی جوڑی کو کچھ لوگوں نے کھل کر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. علی ظفر اور کنال کپور جیسے ہینڈسم اور خوبرو سٹارز کی موجودگی کے باوجود گوری شندے کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم عام طور پر بنائی جانے والی مسالہ فلموں سے بالکل مختلف ہوگی.
ماں جی مام اوکے ماما آئی ول میٹ ہر.
ہاں ماں میں بائک چلا رہا ہوں ابھی بات نہیں کر سکتا. ہاں میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں.
علی ظفر اب تک بالی ووڈ کی 7 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں جن میں تیرے بن لادن، چشم بد دور، میرے برادر کی دلہن اور دیگر کئی فلمیں شامل ہیں. علی ظفر ان دنوں اپنی پہلی پاکستانی فلم دیوسائی کی پروڈکشن میں مصروف ہیں، جبکہ عالیہ بھٹ زور و شور سے اپنی آنے والی فلم کپور اینڈ سنز کی پروموشن میں مصروف ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عالیہ کی اس فلم میں بھی ان کے مقابل ایک اور معروف پاکستانی ہیرو فواد خان نے بھی کام کیا ہے. اس رپورٹ کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. کئی سائنسی مطالعوں میں ظاہر ہو چکا ہے کہ بچوں پر زیادہ روک ٹوک کرنے سے نہ صرف بچوں کی نفسیاتی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ والدین کے ساتھ بچوں کے مستقبل کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچتا ہے. جنرل یوتھ اینڈ ایڈولیسنس کے جنوری کے شمارے میں اسی موضوع پر ایک نئی تحقیق شائع ہوئی ہے. امریکی یونیورسٹی ورماؤنٹ میں سائیکولوجیکل سائنس کے شعبے سے وابستہ محققین کیتھلین اور ویگنر اور جمی ابائٹ کہتے ہیں کہ ان عوامل کا مطالعہ کرتے ہوئے جو جوانی میں والدین کے ساتھ جارحیت کے لیے خطرہ بڑھا سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ والدین کے نفسیاتی کنٹرول کا نوجوانوں کے رد عمل اور جارحیت کے رویے کے ساتھ تعلق ہے. مطالعے کے نتائج سے پتہ چلا کہ ایسے والدین جو بچوں کو اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے ان پر جذباتی دباؤ مسلط کرتے ہیں، وہ انہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار بنا دیتے ہیں اور انہیں ایک ایسا نوجوان بنا دیتے ہیں جس کا رویہ کالج میں دوستوں کے ساتھ جارحانہ ہوتا ہے. اس مطالعے کے محقق جمی ابائٹ اور ان کے ساتھی تحقیق کاروں نے 180 کالج کے طالب علموں کو بھرتی کیا، جن میں سے اکثریت لڑکیوں کی تھی. محققین نے ایک مشاہدے کے دوران شرکا کے پسینے کی سطح ریکارڈ کی اور اس دوران ان سے سوالات پوچھے گئے. مثلاً ایک سوال میں پوچھا گیا کہ وہ ایسے تکلیف دہ واقعات کو دہرائیں جن میں انہیں کسی اپنے سے چوٹ پہنچی ہو. ہر تجربے کی بنیاد پر شرکا کے غصے کی پیمائش SCLR ٹیسٹ کے ذریعے کی گئی. جس طلبہ کا پسینہ زیادہ تھا اس کا SCLR زیادہ تھا. محققین نے ایسے شرکا کے جوابات کو زیادہ جارحانہ تصور کیا جن میں سوچ کیے بغیر ردعمل کرنے کا امکان تھا. مثلاً وہ کسی برے پیغام کو بلا سوچے سمجھے لمحہ بھر میں دوستوں کو سینڈ کر سکتے تھے. دوسری طرف کم پسینے والے طالب علم جن کا SCLR کم تھا، وہ پرسکون تھے اور جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے بجائے سوچتے تھے. ایک علیحدہ سوال نامے سے یہ انکشاف ہوا کہ والدین کا بچوں پر زیادہ کنٹرول زیادہ غصے کو اور کم کنٹرول نے کم غصے کو ظاہر کیا. مطالعے سے ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے ظاہر ہوا کہ دباؤ میں رکھنے والے والدین اور ان کے بچوں کے درمیان تعلقات میں غصہ بھرا تھا. اس قسم کے تعلقات نے ایک ایسے رشتے کو جنم دیا تھا جس میں ایک کا عمل دوسرے کے جذبات اور سماجی رتبے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تحقیق کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ڈاکٹر جمی ابائیڈ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اچھے والدین کی تربیت بچوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور دوستوں کے درمیان جارحانہ رویہ اپنانے سے روکتی ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی ایئر لائنز پی آئی اے کے ملازمین نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین اس کی رپورٹ دے رہے ہیں۔
پاکستان کی قومی ایئر لائن کے ملازمین نے پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف جاری ہڑتال ختم کرنے اور پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ منگل کو ہڑتال کرنے والے پی آئی اے ملازمین کی نمائندہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ کیپٹن سہیل بلوچ نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا۔
اور اس بندش کے نتیجے میں مسافروں اور جہازوں کی سلامتی کو ایسے خطرات لاحق ہو چکے ہیں جن سے کوئی محب وطن پاکستانی صرف نظر نہیں کر سکتا۔ حکومت کی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی ان ممکنہ خطرات پر سخت تشویش ہے، اور ہم پاکستان کے اس اہم قومی اثاثے کی سیفٹی اور سلامتی کے حوالے سے کسی طور پر غیر متعلق نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ ہم نے اس اہم قومی ذمہ داری کے پیش نظر رکھتے ہوئے آج سے اپنا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے مطالبات کے سلسلے میں پیش رفت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔
پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ملازمین نے 26 جنوری سے جزوی احتجاج شروع کیا تھا اور 2 فروری سے فلائٹ آپریشن معطل تھے، لیکن پچھلے چند روز سے حکومت کی کوششوں سے اندرون ملک اور بیرون ملک کچھ پروازیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن ہڑتال پھر بھی جاری تھی۔ پی آئی اے ملازمین کے احتجاج میں تیزی اس وقت آئی تھی جب 2 فروری کو کراچی ایئرپورٹ کے قریب پی آئی اے مظاہرین پر لاٹھی چارج، آنسو گیس اور تیز دھار پانی یعنی واٹر کینن کے بعد فائرنگ سے پی آئی اے کے 2 ملازمین ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں مقدمہ تو درج کر لیا گیا تھا، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے مظاہرین پر فائرنگ نہیں کی تھی۔ مختلف سیاسی جماعتیں ہڑتال کے دوران پی آئی اے ملازمین کے حق میں بیانات دیتی رہیں۔ حکومت کا کہنا تھا کہ ہڑتال غیر ضروری ہے اور یہ کہ سیاسی جماعتیں اس پر سیاست کر رہی ہیں۔ حکومت نے لازمی سروسز ایکٹ کے تحت ملازمین کا ہڑتال کا حق معطل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو ہڑتال کرے گا وہ نوکری سے جائے گا۔ اس احتجاج کے دوران مقامی ذرائع ابلاغ پر پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر بحث ہوتی رہی اور حکومت اور مظاہرین کے رویوں پر تبصرے بھی ہوتے رہے، لیکن ایک بات پر اتفاق نظر آیا کہ پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ہڑتال سے قومی ایئر لائن کو بھاری مالی نقصان بھی ہوا اور مسافروں کی آمد و رفت رک جانے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور ادھر پشاور میں طبی عملے کی ہڑتال سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے یہ احتجاج مراعات نہ ملنے کے خلاف کیا ہے۔ پشاور سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں شمیم شاہد۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور کے سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی مشکلات یہاں کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی ہڑتال کے باعث مزید بڑھ گئی ہے۔ جبکہ ڈاکٹروں نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کی مطالبات تسلیم نہ کیے تو بدھ سے ہڑتال کا دائرہ کار پوری صوبے تک بڑھا دیا جائے گا۔ اس ہڑتال میں اگرچہ تمام ڈاکٹر شامل نہیں، لیکن اس کے باوجود سرکاری اسپتالوں میں کام تقریباً معطل رہا۔ یہ معاملہ صوبائی حکومت کی طرف سے سرکاری اسپتالوں میں اصلاحات کے عمل کو یقینی بنانے کی خاطر لازمی سروسز ایکٹ لاگو کرنے سے پیدا ہوا۔ ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ حکومت اصلاحات نافذ کر کے دراصل سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کر رہی ہے اور ڈاکٹروں کو بین الاقوامی سطح پر مروجہ اوقات کار سے زیادہ کام کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار ڈاکٹر عالمگیر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ہم نے کہا کہ جی ہم انٹرنیشنل لیبر رولز کے مطابق ہماری جتنی ڈیوٹی آورز ہے صرف اتنا ہی وہ لوگ ہم سے کام لیا کرے، اس سے اگر زیادہ وہ کام لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار نہیں، یا تو پھر یہ انسینٹیو دے یا اپنے لیے کسی اور متبادل ڈاکٹروں کا وہ بندوبست کیا کرے۔ اور بات یہ ہے کہ پروفیشنل الاؤنس ہر کسی کا حق ہے، جو جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو پروفیشنل الاؤنس ملتا ہے، جیسے جوڈیشل الاؤنس ہوتا ہے، تو یہ ہمارا بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ان کو دیا کرے۔
تاہم صوبے کے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے منگل کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کیا کہ حکومت اسپتالوں کی نجکاری کرنے جا رہی ہے۔
اس کے باوجود کہ ایک پاس ہو گیا، ڈاکٹرز سے میٹنگز کی، ورکشاپس کی، ان کو سمجھایا، ہیلتھ ورکرز کو سمجھایا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم نے ان کی پیسے بڑھائے، تنخواہیں بڑھائی، ہیلتھ ورکرز کی تنخواہیں بڑھائیں، پیرامیڈکس کی تنخواہیں بڑھائیں، 6 ارب روپیہ ہاسپٹلز کے اندر ڈالا، سرکاری ہسپتالوں میں پرائیویٹائز نہیں کیا، ہسپتالوں کی بہتری کے لیے ڈالا، لیکن مینجمنٹ کا ایشو تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ لازمی سروسز ایکٹ نافذ کرنے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا، جس کے بعد اسے نافذ کیا گیا، لیکن ڈاکٹر عالمگیر خان کا استدلال ہے کہ سپریم کورٹ روا ہفتے ہی اپنے ایک فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لہذا ڈاکٹر بھی اسی فیصلے کے تحت اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کوہ نور ہیرے کی واپسی سے متعلق درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ اس وقت یہ ہیرا برطانیہ کے شاہی خزانے کا حصہ ہے اور ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
بیرسٹر اقبال جعفری نے ایک انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کوہ نور ہیرا پاکستان واپس لائے جانے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست قبل ازیں یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی تھی کہ ملکہ برطانیہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کسی درخواست کی سماعت نہیں کر سکتا، مگر اب ان کے بقول عدالت عالیہ نے یہ اعتراض ختم کر دیا ہے اور بدھ کے روز جسٹس خالد محمود خان کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت ہوگی۔ بیرسٹر جعفری نے اپنی رٹ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
یہ میں نے رٹ فائل کیا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ جو کوہ نور ڈائمنڈ تھا یہ لاہور سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے ایک مہاراجا تھے، ان کا نام تھا دلیپ سنگھ، ان سے یہ چھینا اور جا کے ملکہ برطانیہ کوئین وکٹوریا کو بطور تحفہ فرام ایسٹ انڈیا کمپنی دے دیا۔ اب میری کنٹینشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ہیرا ہے یہ لاہور سے لے کے جایا گیا اور اگینسٹ دی وشز آف دی رولنگ مہاراجا یہ لے کے جایا گیا، مہاراجا 14 سال کا دلیپ سنگھ اسے بھی ان لوگوں نے اغوا کر کے لندن لے گئے، اس کی فیملی ساری وہاں پہ برباد ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہیرا جو ہے اس پہ کلیم پاکستان کا سپیریئر کلیم ہے، اینڈ یہ کیونکہ یہ ہیرا جو لے کے جایا گیا ایک ساورن نے دوسرے ساورن کو یہ تحفہ نہیں دیا تھا، وچ واز اے رانگ کنٹینشن وچ واز بینگ ایڈوکیٹڈ بائی دی یونائیٹڈ کنگڈم۔ تو سیکنڈلی دیر واز نو وار، اس میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی پنجاب اور برطانیہ کے درمیان، تو یہ کوئی جنگ جیت کے یہ ہیرا انہوں نے نہیں ارن کیا، یہ ہیرا جو تھا ٹریٹڈ ایز یہ چوری شدہ مال ہے۔
تاریخی طور پر 1849 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب پر قبضہ کیا تو یہ معروف زمانہ ہیرا اس کمپنی کے ہاتھ لگا تھا، اور بھارت تو عرصہ دراز سے یہ کہتے ہوئے اس ہیرے کی اپنے ہاں واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ ہیرا بھارت کی ملکیت ہے۔ بیرسٹر جعفری نے اپنی پٹیشن میں ملکہ برطانیہ اور اسلام آباد میں برٹش ہائی کمیشن کو فریق نامزد کر رکھا ہے اور اپنی درخواست میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ برطانیہ سے یہ ہیرا واپس لانے کی کوشش کرے۔ بیرسٹر جعفری نے بتایا کہ اس ہیرے کی واپسی کے لیے وہ 786 درخواستیں ملکہ برطانیہ اور سرکاری عہدیداروں کو بھجوا چکے تھے، جن کے بعد انہوں نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا ہے۔ اس ہیرے پر بھارتی دعووں کو تو برطانوی حکومت نے آج تک مسلسل مسترد کیا ہے، اور کم ہی امکان ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی ایسے دعوے کا کوئی مختلف نتیجہ ہوگا۔ 2010 میں بھارت کے دورے کے دوران میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ کوہ نور ہیرا برطانیہ ہی میں رہے گا۔ ان کا استدلال تھا کہ جیسا سوال کوہ نور سے متعلق اٹھایا جا رہا ہے، ایسے سوالوں میں سے اگر وہ کسی ایک کا بھی ہاں میں جواب دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح برٹش میوزیم ہی خالی ہو جائے گا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پھانسی پانے والے کشمیری لیڈر افضل گرو کی برسی کے موقع پر دارالحکومت سری نگر میں خصوصی احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
محمد افضل گورو کو، جن کا تعلق وادی کشمیر کے دوآبگاہ سوپور علاقے سے تھا، 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی۔ ان پر 2001 میں بھارتی پارلیمان پر ہوئے دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور دلی کی ایک عدالت نے انہیں مجرم قرار دے کر پھانسی کی سزا سنائی تھی، جس کی توثیق بھارتی سپریم کورٹ نے کی، اور ملک کے صدر نے ان کے خاندان کی طرف سے دائر کی گئی رحم کی اپیل کو مسترد کیا تھا۔ لیکن ان کے اہل خانہ اور احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے الزام لگایا تھا کہ افضل گورو کو نہ صرف یہ کہ عدالت میں اپنا دفاع کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ 3 سال پہلے انہیں تمام قانونی لوازمات اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر تہاڑ جیل میں خفیہ طور پر تختے دار پر لٹکایا گیا، اور پھر جیل کے احاطے ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ بھارتی کشمیر میں آج بھی عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ افضل گورو کو انصاف نہیں ملا، اور یہ کہ انہیں پھانسی دینے کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما تھے۔ حالانکہ کانگریس پارٹی، جو اس وقت بھارت میں برسر اقتدار تھی، اس الزام کو رد کر چکی ہے، جبکہ موجودہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ افضل گورو ایک ناقابل معافی جرم میں ملوث تھا اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ لیکن کشمیر میں افضل گورو کی امیج ایک قومی ہیرو کے طور پر ابھری ہے۔ چنانچہ منگل کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ان کی برسی پر عام ہڑتال کی گئی، جس کے دوران بعض مقامات پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ ایک ایسا چھوٹا سا مظاہرہ سرینگر میں اقوام متحدہ کی فوجی مبصرین، برائے بھارت و پاکستان کے صدر دفاتر کے باہر کیا گیا۔ پولیس نے فوری طور پر حرکت میں آ کر مظاہرین کو، جن کی قیادت ایک مقامی انسانی حقوق کارکن محمد احسن اونتو کر رہے تھے، حراست میں لے لیا۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ افضل گورو کی باقیات کو لوٹایا جائے، تاکہ ان کے آبائی وطن وادی کشمیر میں عزت و احترام کے ساتھ تدفین کی جا سکے۔ افضل گورو کی برسی پر جہاں وادی کشمیر کے باقی حصوں میں عام ہڑتال کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، گرمائی دارالحکومت سری نگر کے 5 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں میں پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی۔ اس سے پہلے احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے بیشتر لیڈروں اور کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لیا تھا، یا پھر انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسا حفظ ما تقدم کے طور پر کیا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت میں انٹرنیٹ کے غیر جانبدار ہونے کے نئے ضابطوں پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
بھارت میں انٹرنیٹ کے غیر جانبدار ہونے کے حامیوں نے ٹیلی کام کے نگراں اداروں کی جانب سے نئے ضابطوں کا خیر مقدم کیا ہے، جن کے باعث فیس بک کی جانب سے ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ مارکیٹ میں محدود رسائی کی کوششوں کو روک دیا گیا ہے۔ بھارت میں ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی یا ٹی آر اے آئی نے پیر کے روز کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرنے والے کرن جنالگاڈا سیو دا انٹرنیٹ نامی اس مہم میں شامل 10 لوگوں میں سے ایک ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی ہے، جس کے ذریعے لاکھوں افراد کو انٹرنیٹ تک یکساں رسائی حاصل ہوگی۔ حالیہ ہفتوں میں فیس بک نے موبائل فونز پر رابطے، صحت عامہ اور تعلیم جیسی سائٹس کو فری بیسکس یا مفت بنیادی سہولتوں کے طور پر متعارف کروایا تھا، اور کہا تھا کہ وہ پسماندہ اور دیہی علاقوں میں فیس بک کی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں. بھارت کی 1.2 ارب کی آبادی میں صرف 30 کروڑ لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے، جن میں سے بہت سے لوگ یہ سہولت موبائل فون کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض لوگ مختلف نو قیمتوں پر مکمل پابندی کے ضابطوں کے خلاف سوال اٹھا رہے ہیں، تاہم ٹی آر اے آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنیل ابراہم کہتے ہیں کہ یہ پابندی نیدرلینڈز اور چلی میں بھی عائد ہے، تاہم بھارت میں اس کا اطلاق زیادہ مؤثر طریقے سے کیا جائے گا. وہ کہتی ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی اور مارکیٹ میں دیگر امور پر تحفظ درست طور پر فراہم کیا جائے تو نہ صرف انٹرنیٹ تک رسائی میں تیزی سے اضافہ ہوگا بلکہ نیٹ ورک کی غیر جانبداری کا فائدہ بھی ہوگا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
تائیوان میں پولیس نے اس 17 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے بنانے والے کو گرفتار کر لیا ہے جو تائنان شہر میں پچھلے ہفتے کے روز ایک طاقتور زلزلے میں منہدم ہو گئی تھی اور اس میں 40 افراد ہلاک ہو گئے تھے. لی منگ ہیو پر عمارت کی تعمیر میں ناقص مواد استعمال کرنے اور اس کے طریقہ کار کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. اس پر قتل عام کے شبے کا الزام ہے جو غفلت برتنے کا نتیجہ ہے. 300 سے زیادہ افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا تھا مگر 100 افراد ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ووٹرز صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے انتخابی مہم چلانے والے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. ریاست نیو ہیمپشائر میں منعقد ہونے والی پرائمری کو جہاں اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، وہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس ریاست کے سیاسی طور پر متحرک ووٹروں کے لیے امریکہ کی خارجہ پالیسی کتنی اہمیت کی حامل ہے. اس بارے میں ارو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
ان تینوں میں سے ایک قصبے ڈکسویل نوچ میں منگل کی صبح ووٹنگ کا آغاز ہوتے ہی 9 ووٹ ڈالے گئے. رائے دہی کے بعد انتخابی عہدیداروں نے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی شروع کی. ڈکسویل میں انتخابی عہدیدار نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے 2 اور جان کیسک کے لیے 3 ووٹ ڈالے گئے. یہ صرف ریپبلکن جماعت کے ووٹ تھے. دوسری جانب ڈیموکریٹ جماعت کے لیے 4 ووٹ برنی سینڈرز کو ڈالے گئے، جبکہ ہلری کلنٹن کے لیے کوئی ووٹ نہیں آیا. حالانکہ ڈکسویل نوچ میں ریاست اوہائیو کے گورنر جان کیسک سبقت لیے ہوئے تھے، تاہم منگل کے روز ہونے والی رائے دہی میں ریپبلکن جماعت میں ڈونلڈ ٹرمپ جان کیسک کے مقابلے میں نمایاں سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے ریپبلکن جماعت کے سینیٹر ٹیڈ کروز، سینیٹر مارکو روبیو اور ریاست فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. دوسری جانب ڈیموکریٹ جماعت کے لیے رائے عامہ کے چند جائزوں سے معلوم پڑتا ہے کہ سینیٹر برنی سینڈرز کو سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن پر خاصی سبقت حاصل ہے. رائے عامہ کے چند جائزوں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سابق گورنر جان کیسک ریاست نیو ہیمپشائر میں آگے نکل رہے ہیں، جو بقول ان کی یہاں زبردست ٹیم کی بدولت ہے. جان کیسک کا کہنا ہے، ہمارے پاس نیو ہیمپشائر میں بہترین ٹیم ہے، وہ چاہے بارش ہو یا برف گر رہی ہو، ہر ایک کے گھر جا کے مہم چلا رہے ہیں. ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ منگل ہمارے لیے شاندار دن ہوگا. منگل کے روز رائے دہی کے بعد ریپبلکن جماعت کی آئندہ پرائمری 20 فروری کو ریاست جنوبی کیرولائنا میں ہوگی. اسی روز ڈیموکریٹ جماعت کے امیدوار ریاست نیواڈا میں کاکس میں حصہ لیں گے. ریپبلکن جماعت 23 فروری کو نیواڈا میں کاکس منعقد کرے گی. 27 فروری کو جنوبی کیرولائنا میں ڈیموکریٹ جماعت پرائمری منعقد کرے گی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ریاست نیو ہیمپشائر کے شہر مانچیسٹر کے مصروف ترین علاقے میں منعقدہ فلسطین حامی ریلی میں اس مقابلے یا موسم پر بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ صدر براک اوباما نے ابھی تک گوانتانامو بے قید خانہ بند کیوں نہیں کیا. پیس کور کے سابق رکن ٹام کافمین نے کہا کہ وہ یہاں مشرق وسطی میں موجود قوت اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے فسطائیت پسند کے خلاف اس ریلی میں شرکت کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا،
میں
نے جنوبی افریقہ میں فسطائیت کو دم توڑتے دیکھا ہے اور اب وقت ہے کہ مشرق وسطی میں فسطائیت کو ختم کیا جائے. اس چھوٹے سے اور خاموش احتجاج میں میری ولسن جیسی ووٹر کے لیے قومی سلامتی یا معیشت سے متعلق امور اہم نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع ضروری امر ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کا ہمارے سیاستدان کم ہی تذکرہ کرتے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے میری ولسن کا کہنا تھا، جس کسی نے بھی گزشتہ چند برسوں کے دوران مشرق وسطی میں رونما ہونے والے واقعات پر نظر رکھی ہے، ضروری ہوگا کہ وہ خارجہ پالیسی کو توجہ دے. میرے نزدیک یہ معاملہ دنیا میں ہمارے موقف میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور ہماری افواج اور ہمارے عوام کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. اس ریلی میں شامل چند سابق فوجی بھی ہیں جو امریکہ کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ چاہے عراق یا افغانستان میں جاری جنگ ہو. ایسے ہی ایک فوجی آرٹ ڈیسمریس کہتے ہیں کہ وہ اس دفعہ ووٹ ڈالتے وقت صرف امریکی امور کو اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر عالمی مسائل بھی ان کی توجہ کا مرکز ہوں گے. اس سابق فوجی کے علاوہ یہ خیالات یہاں کے بہت سے لوگوں میں مشترک ہیں. یہاں کے بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی بھی صدارتی امیدوار، وہ چاہے ڈیموکریٹ جماعت سے ہو یا ریپبلیکن جماعت سے، کیا امریکہ کی سمندر پار پالیسیوں میں واقعی ایک مثبت تبدیلی لائے گا؟ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
زیکا وائرس مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے. انسان میں یہ وائرس ایک معمولی سی بیماری کی وجہ سے بنتا ہے جو زیکا بخار یا زیکا بیماری کے طور پر اپنی پہچان رکھتا ہے. یہ وائرس جس مرض کے سبب بنتا ہے وہ ڈینگی بخار کی ایک معمولی سی قسم سے ملتا جلتا ہے، اور اس مرض کا علاج آرام کرنا ہے اور اسے ادویات یا حفاظتی ٹیکوں سے روکا نہیں جا سکتا. زیکا وائرس کی بیماری کی سب سے عام علامات بخار، جلد پر سرخ دھبے پڑنا، جوڑوں کا درد اور آنکھوں کا سرخ ہونا شامل ہیں. یہ بیماری عام طور سے معمولی نوعیت کی ہوتی ہے اور اس کی علامتیں چند روز سے ایک گھنٹے تک برقرار رہتی ہیں. عام طور پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ بیماری اتنی شدید ہو کہ ہسپتال میں داخل ہونا پڑے. 2015 سے قبل زیکا وائرس کی وبا کے واقعات افریقہ، جنوبی مشرقی ایشیا کے علاقوں اور بحر الکاہل کے جزیروں میں پیش آ چکے ہیں. مئی سن 2015 میں دی پین امریکن ہیلتھ آرگنائزیشن یا پی اے ایچ او نے برازیل میں زیکا وائرس کے انفیکشنز کی اولین تصدیق شدہ واقعات کے بارے میں ایک انتباہی نوٹ جاری کیا تھا. برازیل میں اس بیماری کے پھوٹنے کے بعد حاملہ خواتین میں سخت نوعیت کے پیدائشی نقائص والے بچوں کی پیدائش اور حمل کے ناقص نتائج کی رپورٹیں سامنے آئیں. اس وقت بہت سے دوسرے ملکوں سے بھی زیکا کے وائرس میں مبتلا ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. زیکا وائرس مسلسل پھیلتا رہے گا اور یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ وائرس کس طرح پھیلے گا. زیکا کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین موجود نہیں ہے. بس آپ خود کو مچھر کے کاٹنے سے بچا کر اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جو مچھر زیکا وائرس پھیلانے کا سبب بنتے ہیں وہ زیادہ تر دن کے وقت کاٹتے ہیں. جب آپ ایسے ملکوں کا سفر کریں جہاں زیکا وائرس یا مچھروں سے پھیلنے والے دوسرے وائرس پائے جاتے ہوں تو آپ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. کیڑوں کے کاٹنے سے بچانے والی دواؤں کا استعمال کریں، کپڑوں پر جراثیم کش مادوں کا اسپرے کریں، یا ایسے کپڑے پہنے جن پر جراثیم کش مادوں کا اسپرے موجود ہو. جب موسم اجازت دے تو لمبی آستینوں کی قمیصیں اور لمبی پتلونیں پہنیں. مچھروں کو باہر رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشننگ یا کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگائیں۔ اگر آپ خود کو اپنے گھر یا ہوٹل میں مچھروں سے نہیں بچا سکتے تو پھر بستر پر مچھردانی وغیرہ لگا کر سوئیں۔ اگر آپ زیکا میں مبتلا ہو جائیں تو دوسروں کو اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ انفیکشن کے پہلے ہفتے کے دوران زیکا وائرس خون میں پایا جا سکتا ہے اور کسی بیمار شخص کو کاٹنے والے کسی دوسرے مچھر میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک متاثرہ مچھر پھر اس وائرس کو دوسرے لوگوں تک پھیلا سکتا ہے۔ دوسروں کو بیمار پڑنے سے بچانے کے لیے اس مرض کے پہلے ہفتے کے دوران خود کو مچھر کے کاٹنے سے بچائیں۔ اس کے علاوہ جنسی ذریعے سے زیکا وائرس پھیلنے سے متعلق بھی رپورٹیں ملی ہیں، جبکہ خون کے ذریعے اس وائرس کی منتقلی کی رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ زیکا اور اس سے منسلک بیماریوں کے پھیلاؤ سے محفوظ رہنے کا سب سے بہترین طریقہ احتیاطی تدابیر ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر اندر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تاریخی اقدام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت اس موسم گرما تک نیو یارک کے 8.5 کروڑ شہریوں کے علاوہ وہاں آنے والے سیاحوں کو شہر بھر میں انتہائی تیز وائی فائی بالکل مفت دستیاب ہو جائے گا، اور ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال ہونے والی ایچ ڈی ڈیجیٹل اسکرینس کے لیے استعمال ہونے والے 3 میٹر اونچے وائی فائی پورٹلز نیو یارک شہر میں ہزاروں ایسے فونز کی جگہ لے لیں گے جو پیسے ڈال کر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ موسم گرما کے آخر تک 500 ایسے پورٹلز شہر کی سڑکوں پر نصب ہو جائیں گے اور 12 برس کے اندر اندر ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ جائے گی، اور ان کی رفتار دیگر پبلک وائی فائی سے 100 گنا زیادہ ہوگی۔ لنک NYC کی جنرل مینیجر ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی تصویریں سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فلم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ ہر ہاٹ اسپاٹ کا دائرہ 45 میٹر تک ہوگا، اور اس سے نکلتے ہی آپ اگلے دائرے سے منسلک ہو جائیں گے۔ ہر یونٹ میں چارجنگ کا انتظام ہوگا، اور انٹرنیٹ پر تلاش، فون کالز اور شہری سہولتوں کے بارے میں فوری جاننے کے لیے، یہاں تک کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی کا نمبر 911 ملانے کے لیے اینڈرائڈ کا ٹیبلٹ بھی موجود ہوگا۔ لنک NYC کی جین ہنسلی کہتی ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد نیو یارک کے ہر اس شہری کو براڈ بینڈ تک رسائی دینا ہے جس کے پاس گھر میں یا دفتر میں یہ سہولت موجود نہیں۔
People are traveling more and more and the services that they know they can rely on in New York, we expect them to want
when they کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سفر کرنے لگے ہیں، اور جن سہولتوں پر وہ نیو یارک میں انحصار کرتے ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ لندن، پیرس یا ہانگ کانگ جائیں تو وہاں بھی انہیں وہی سہولتیں میسر ہوں۔ لنک NYC کو توقع ہے کہ سٹی بریج نامی جس کمپنی کو 12 سال کے لیے یہ کام دیا گیا ہے وہ نیو یارک شہر کے لیے $50 کروڑ سے زیادہ جمع کر سکے گی، اور ابتدا میں ایسا ڈیجیٹل اسکرینس پر اشتہارات سے جمع کیا جائے گا۔ اس پورے ڈھانچے کی تعمیر سیوک اسمارٹ اسکیپس نامی کمپنی کر رہی ہے، جس کا کہنا ہے کہ تعمیر ایسی ہوگی جسے کوئی چرا نہ سکے اور موسموں کی سختی برداشت کر سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر مشر ڈومینسکی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ خود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.